فصل المتكسر المعنى له أقسام عديدة وجه الحصر أن اللفظ الذي كثر معناه إن وزع ذلك اللفظ لكل معنى ابتداء بأوضاع متعددة على هدة يسمى مشتركا كالعين وزع تارة للذهب وتارة للباصرة وتارة للركبة اچھا بھائی گزشتہ اسباق کا خلاصہ ہم کر رہے تھے کل باقی اسباق کا خلاصہ ہو گیا آخر میں آپ پڑھ رہے تھے کہ منطقی جو ہے وہ اس کا کام جو ہے معانی سے بحث کرنا ہے الفاظ سے بحث کرنا اس کا کام نہیں لیکن چونکہ ایک دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ پر موقوف ہوتا ہے اس سے مجبوراً مناطقہ کو شروع میں کچھ الفاظ کی بحث ذکر کرنا پڑتی ہے اپنی کتابوں میں چنانچہ پھر انہوں نے دلالت کی اقسام دلالت کا معنی اور دلالت کی اقسام ذکر کی بھائی دلالت کی اقسام کہ دلالت کے کسے کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو اور اصطلاح میں دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز کا اس طرح ہونا کہ اس سے دوسری چیز کا علم ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں دلالت اور پھر اس کی تقسیم کی تھی دال کے اعتبار سے یعنی وہ چیز جو دلالت کرنے والی ہے اور جس چیز پر دلالت ہو اسے کیا کہتے ہیں مدلول تو دال کے اعتبار سے دلالت دو قسم پر ہے کہ دال یا لفظ ہوگا یا غیر لفظ اگر لفظ ہو تو وہ دلالت لفظیہ اور اگر دال لفظ نہ ہو تو وہ دلالت غیر لفظیہ ہے پھر اگر وہ دال جو ہے باعتبار وضع کے ہو یعنی اس کو مقرر کیا ہے ایک دوسری چیز کے لیے تو یہ دلالت وضعیہ ہے اور اگر وہ دال جو ہے طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے پیدا ہو تو اسے دلالت طبعیہ کہتے ہیں اور اگر ان دونوں کے علاوہ ہو تو اسے دلالت عقلیہ کہتے ہیں اور تو دلالت لفظیہ کے اندر بھی یہ تینوں قسمیں آئیں گی وضعیہ طبعیہ اور عقلیہ اور غیر لفظیہ کے اندر بھی یہ تینوں قسمیں آئیں گی تو وہ دلالت غیر لفظیہ بھی کبھی وضعیہ ہوگی کبھی طبعیہ ہوگی اور کبھی عقلیہ ہوگی اور ان سب کی مثالیں اور تفصیلات بھی بیان ہوئی بھائی پھر بتلایا تھا کہ ان میں سے جو ہے دلالت لفظیہ وضعیہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہے لہذا اس کے بارے میں بحث ہوگی پھر اس کے بعد اس میں بتایا تھا کہ دلالت جو ہے یہ تین قسم پر ہے کہ وہ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر یہ کون سی دلالت ہے دلالت لفظیہ تو اس کی تقسیم آگے پھر کی تھی کہ یہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے گا یا اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے گا یا اس کے لازم پر بھائی اگر کل پر دلالت کرے تو یہ دلالت متعذی اگر جز پر دلالت کرے تو دلالت تضمنی اور اگر موضوع لہو کے لازم پر یعنی جس کے موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے تو یہ دلالت التزامی ہے پھر اس کے بعد آپ کو بتلایا تھا کہ وہ لفظ جو دلالت کرنے والا ہے وہ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا اور مفرد وہ کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو اور مرکب وہ کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ ہو پھر اس کی مفرد کی تقسیم کی تھی تین اقسام کی طرف کہ مفرد کا معنی مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا اگر مستقل نہیں تو اسے مناطقہ کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ عداد کہتے ہیں. اور اگر معنی مستقل ہے پھر تین زمانوں میں سے ایک زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا. اگر ملا ہو تو یہ کلمہ ہے, اور اگر نہ ملا ہو تو یہ اسم ہے. اسم ہے. آگے پھر تقسیم کرنے لگے مفرد کی ایک اور وہ یہ کہ مفرد کا یا تو ایک معنی ہوگا یا کئی معانی ہوں گے. وہ لفظ جو مفرد ہے اس کا ایک معنی ہوگا یا کئی معانی ہوں گے. اگر معنی ایک ہو تو اسے کہتے ہیں متحد المعنی, اور اگر معنی کئی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متکثر المعنی, جس کی آگے بحث ابھی آپ نے نہیں پڑھی بھائی. تو جس مفرد کا ایک معنی ہو اسے کہتے ہیں متحد المعنی, جس کے کئی معنی ہو اسے متکثر المعنی. پھر متحد المعنی جو ہے مفرد بتلایا کہ وہ تین قسم پر ہے, تین قسم پر, کہ وہ معنی جس پر یہ مفرد دلالت کر رہا ہے وہ متعین و مشخص ہوگا. میں نے بتلایا تھا مشخص اور متعین ایک ہی معنی ہے بھائی, مشخص کا معنی بھی متعین ہے بھائی, کہ وہ معنی یا تو متعین و مشخص ہوگا یعنی جس میں شرکت نہیں ہو سکتی, ایک معین چیز پر صادق آتا ہے تو اسے عالم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. اور مصنف نے بتلایا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اس قسم کا نام جزی حقیقی رکھا جائے. کیا رکھا جائے؟ جزی حقیقی. تو جزی حقیقی کی وہی تعریف ہے جو عالم کی ہے, کیونکہ اسی کے بارے میں بتلا رہے ہیں نا کہ عالم کو کیا کہنا چاہیے؟ جزی حقیقی. جزی حقیقی اسے کہتے ہیں جس میں شرکت نہ ہو سکے اور کسی متعین ذات پر وہ دلالت کرے بھائی, اس پر صادق آئے. مثلا زید ہے, عمر ہے, بکر ہے, حاضر ہوا وغیرہ بھائی, یہ کیا ہیں؟ کسی متعین ذات پر صادق آتے ہیں. اس کے مقابلے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک جزی اضافی ہے. اضافی کا کیا معنی؟ نسبت والی. جزی اضافی یعنی نسبت والی جزی. تو یہ تو جو ابھی آپ نے پڑھی یہ جزی حقیقی ہے, یعنی یہ حقیقتاً کیا ہے؟ ایک ہی فرد پر صادق آتی ہے, زیادہ پر صادق نہیں آتی, اس میں شرکت نہیں ہو سکتی. جبکہ جزی اضافی یعنی نسبت والی جزی, نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جزی ہے, ویسے حقیقتاً اس کا جزی ہونا ضروری نہیں. مثلاً انسان یہ حیوان کے تحت ہے بھائی. حیوان دیکھو عام ہے, اس میں انسان بھی داخل اور جانور بھی داخل, اور انسان خاص ہے بھائی. حیوان دیکھو زید عامر بکر پر بھی صادق آتا ہے, اور بکری بیل گائے گھوڑے گدے وغیرہ ان سب پر بھی صادق آتا ہے. تو حیوان کا دائرہ ہوا وسیع اور انسان کا دائرہ ہوا تنگ. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس کا دائرہ وسیع ہے اس وہ ہے عام, اس میں عموم ہے, اور جس کا دائرہ تنگ ہے وہ ہے خاص, اس کے اندر خصوص ہے. تو ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو اسے جزی کہا جاتا ہے. لیکن یہ کون سی جزی ہے؟ جزی اضافی. ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو. تو انسان کس کے تحت ہے؟ حیوان کے تحت ہے, اس کے افراد میں سے ہے ایک فرد. تو انسان ہوا حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جزی ہوا, لیکن یہ جزی حقیقی نہیں ہے, جزی اضافی ہے. کیونکہ جزی حقیقی تو کسی معین فرد پر جو صادق آئے اسے کہا جاتا تھا, جبکہ انسان وہ تو ہر ہر اس کا جو فرد ہے ان سب پر صادق آ رہا ہے, زید پر بھی, عمر پر بھی, بکر پر بھی, خالد پر بھی, لاکھوں کروڑوں افراد ہیں اس کے, اربوں, تو ان سب پر صادق آتا ہے. تو معلوم ہوا اس میں شرکت ہو سکتی ہے. تو معلوم ہوا یہ جزی حقیقی اور عالم تو نہیں, لیکن بہرحال حیوان کے تو تحت ہے, تو حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جزی ہے بھائی. کیا ہے اور کون سی جزی؟ جزی اضافی. اسی طرح حیوان جو ہے وہ جسم نامی کے تحت ہے, کیونکہ جسم نامی کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا؟ بڑھنے والا جسم. نامی جسم نما ہو, بڑھوتری ہو گئی, تو جسم نامی بڑھنے والا جسم. اب بڑھنے والا جسم انسان کا بھی ہے, وہ بھی پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے, تمام جانوروں کا بھی ہے, اور اسی طرح تمام پودے بھی ہیں بھائی, پودے اور درخت وغیرہ وہ بھی شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اب جس میں نامی کا دائرہ اور بھی وسیع ہو گیا, اس میں سارے حیوانات بھی آ گئے اور ساتھ ساتھ درخت اور پودے وغیرہ بھی آ گئے, تو حیوان کا دائرہ اس کے مقابلے میں تنگ ہے. اس میں صرف جانور وغیرہ داخل ہوئے, انسان اور جاندار داخل ہو گئے. تو لہذا حیوان جس میں نامی کے تحت ہوا, اور تو جس میں نامی ہوا عام اور حیوان ہوا اس کے مقابلے میں خاص, تو حیوان جس میں نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جزی کہلائے گا بھائی. کیا کہلائے گا؟ جزی. لیکن کون سی جزی ہے؟ یہ جزی اضافی, یہ جزی حقیقی نہیں بھائی. اسی طرح جس میں نامی پھر جسم کے تحت داخل ہے بھائی, کیونکہ جس میں نامی میں تو نامی کی قید تھی, وہ جسم جو بڑھنے والا ہو, اور اس کے مقابلے میں ایک جو اس سے اوپر ہے وہ صرف جسم ہے. چاہے اس تو جب جسم کہا بڑھنے کی قید نہیں, تو پھر تو یہ دو قسم پر ہو گیا, کوئی جسم بڑھنے والا ہوگا کوئی بڑھنے والا, جیسے پتھر وغیرہ یہ بڑھتے نہیں, یہ جتنے ہیں اتنے کے اتنے ہی ہیں, یہ تمام جمادات یا اور چیزیں جو ہیں جو بڑھنے والی نہیں وہ بھی جسم کے اندر داخل ہو گئیں جو جسم رکھتی ہیں. تو اس جسم کا دائرہ جس میں نامیا سے وسیع ہو گیا, اس میں بڑھنے والے جسم بھی داخل اور نہ بڑھنے والے جسم بھی داخل, سب جو جو چیزیں جسم رکھتی ہیں وہ سب اس میں آ گئیں. تو لہذا جسم ہو اس میں اس کا دائرہ وسیع ہے, یہ ہے عام, اور جس میں نامی جب کہا تو غیر نامی نکل گئے, تو اس کا دائرہ ہوا تنگ بھائی. تو یہ جسم نامی کس کے تحت ہے؟ جسم کے تحت. تو جسم کی طرف نسبت کرتے ہوئے جسم نامی کیا ہے؟ خاص, اور جسم کیا ہے؟ عام. تو اس اعتبار سے جب جسم نامی جسم کے تحت داخل ہے تو یہ جزی ہوا. کیا ہوا؟ جزی ہوا. اور کون سی جزی؟ جزی اضافی. تو یہ جزی اضافی ہے, جزی حقیقی نہیں, جزی حقیقی نہیں ہے جی. یہ تو ہم اوپر کی طرف جا رہے تھے, انسان کس کے تحت تھا؟ حیوان کے. حیوان کس کے تحت ہے؟ جس میں نامی کے. جس میں نامی کس کے تحت ہے؟ جسم کے, جس میں مطلق کے بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ جس میں جسم کہہ لے, جس میں مطلق کہہ لے. مطلق کا معنی جس میں قید کوئی نہ ہو, مطلق آزاد کیا ہوا, آزاد بھائی, یعنی جس میں کوئی قید نہیں ہے. جس میں نامی میں تو قید ہے نا, نامی کی, جسم کے ساتھ کون سی قید ہے؟ نامی کی, بڑھنے والا. اور جس میں مطلق, جس میں کوئی قید نہیں, چاہے بڑھنے والا ہو چاہے نہ بڑھنے والا ہو بھائی. آپ نیچے کی طرف ذرا آئیں بھائی, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جزی اضافی کی بات چل رہی ہے. ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جزی اضافی. اسی طرح زید, عمر, بکر وغیرہ یہ انسان کے تحت ہیں بھائی, انسان کے تحت ہیں. زید, عمر, بکر یہ سب کیا ہیں؟ انسان ہیں بھائی. لیکن ہر انسان زید اور عمر ہی ہے یا اور بھی ہیں بھائی؟ لاکھوں کروڑوں اربوں افراد ہیں بھائی. تو زید, عمر, بکر یہ تو ایک ایک فرد ہوا ان کا بھائی. تو زید, عمر, بکر وغیرہ یہ خاص ہوئے اور انسان عام ہوا. تو یہ دیکھو, یہ بھی, یہ زید, عمر, بکر وغیرہ یہ بھی کیا کہلائیں گے؟ جزی اضافی, کیونکہ یہ کس کے تحت ہیں؟ انسان کے تحت ہیں. تو یہ جزی اضافی ہیں انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے, اور یہی جزی حقیقی بھی ہیں. کیا ہیں؟ جزی حقیقی کسے کہتے تھے؟ جو کسی متعین ذات پر دلالت کرے. تو زید بھی ایک متعین ذات پر دلالت کرتا ہے، عمر بھی ایک متعین ذات پر دلالت کرتا ہے، ان میں شرکت نہیں ہو سکتی. تو جزی اضافی وہ عام ہے، جزی حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ جزی حقیقی وہ خاص ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ تھے جزی اضافی اور جزی حقیقی. بھائی تو بات چل رہی تھی کہ وہ مفرد جو متحد المعنی ہو، جس کا ایک ہی معنی ہو، وہ تین قسم پر ہے. یا تو وہ کسی متعین ذات پر صادق آئے گا، یعنی اس میں شرکت نہیں ہو سکتی، یا وہ عام ہوگا بھائی، اس میں شرکت ہو سکے گی بھائی، اسے کلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
کلی
کہتے ہیں. اور پھر یہ کلی اس کی تقسیم کی تھی، یا تو یہ متواتی ہوگی یا یہ کلی مشکک ہوگی. کلی متواتی وہ ہے جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے، جیسے انسان اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، سب کو کیا کہتے ہیں؟ انسان. کیا کسی میں انسان ہونے کا معنی زیادہ ہوتا ہے یا کسی میں کم، یا سب میں برابر ہے؟ سب میں برابر. چاہے کوئی اپاہج ہے، چاہے کوئی معذور ہے، چاہے نابینا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں. تو یہ کلی انسان، اب اس کے اربوں افراد ہیں تو یہ کثیرین پر صادق آتا ہے، اور تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلی متواتی. اور اس کے مقابلے میں کلی مشکک ہے. کلی مشکک جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے بھائی، جیسے سفیدی. سفیدی ہر چیز، بہت سی چیزوں میں سفیدی ہوتی ہے، لیکن کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے. تو بعض پر یہ زیادہ صادق آتا ہے اور بعض پر کم صادق آتا ہے، تو یہ کلی مشکک ہے. تو کلی متواتی اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے، جبکہ کلی مشکک برابری کے ساتھ صادق نہیں آتا بھائی. وہ کبھی اولویت کے طریقے پر صادق آئے گا بعض پر، بعض پر اولیت کے اعتبار سے، اور بعض پر اشدیت کے اعتبار سے وغیرہ بھائی. جی اب آئیے آگے سبق پڑھتے ہیں بھائی. فصل المتکثر المعنی له اقسام عدیدۃ وجہ الحصر ان اللفظ الذي كثر معناه ان وزع ذلك اللفظ لكل معنى ابتداء باوضاع متعدده على هده يسمى مشتركا كالعين وزع تاره للذهب وتاره للباصره وتاره للركبه. فصل المتکثر المعنی له اقسام عدیدہ. بھئی ابھی تک بات چل رہی تھی اس مفرد کی جو متحد المعنی ہو، معنی ایک ہی ہو بھئی. ہاں پھر اس کے افراد کبھی کثیر ہوں گے، کبھی کثیر نہیں ہوں گے. اب اس کلی کی، اب اس مفرد کی بات کرنے لگے ہیں جو متکثر المعنی ہے، جس کے ایک سے زیادہ معانی آتے ہیں، دو یا تین یا چار. کہتے ہیں ایک، یہ کئی قسم پر ہے بھائی، کئی قسم پر ہے. ادھر دیکھیے، توجہ کیجئے سبق کی طرف، پہلے سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح. دیکھیے یہ دو معانی ہے بھائی، یہ دو معنی ہیں. ان کے لیے ایک ہی لفظ وضع کیا گیا، ایک لفظ ان دونوں کے لیے. یہ وضع کی بات ابھی نہ کریں. یہ دو معنی ہیں، مثلا میں نے بتایا متکثر المعنی کسے کہتے ہیں؟ وہ مفرد جس کے ایک سے زائد معنی ہو، کبھی دو، ایک سے زائد ہو، دو ہو یا تین ہو یا چار ہو، جتنے بھی ہوں، بہرحال ایک سے زائد ہو. اب مثلا دیکھو، دو معنی دے سوچ، فرض کر لیں یہ ایک مفرد ہے، اس کے دو معنی ہیں، کتنے معنی ہیں؟ دو معنی ہیں. تو اگر اس مفرد کو الگ الگ دونوں معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، پہلے معنی کے لیے اس کو الگ وضع کیا گیا ہو، دوسرے معنی کے لیے الگ وضع کیا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مشترک. کیا کہتے ہیں؟ مشترک کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال آگے ذکر کریں گے، جیسے عینن کا لفظ ہے، عینن، عین کے بہت سے معانی آتے ہیں، یہاں تک کہ علماء اس کے 70 سے بھی زائد معانی بیان کرتے ہیں. بھائی عین کا لفظ، عین کا لفظ، یہ سونا جو ہے، جو دھات ہے سونا اور چاندی، تو یہ عین کا لفظ سونے کے لیے بھی وضع ہے. عین کا لفظ آنکھ جو ہے، جس سے ہم دیکھتے ہیں، اس کو بھی عین کہتے ہیں. عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین سورج کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، عین اشرفی کو بھی کہتے ہیں، عین مال کو بھی کہتے ہیں. تو اس طرح اس کے بہت سے معانی آتے ہیں بھائی، اور ہر معنی کے لیے یہ الگ الگ وضع ہے. سونے کے لیے عین کا لفظ مقرر کر دیا گیا. وضع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مقرر کرنا. تو سونے کے لیے بھی کہ اس کا نام عین ہے، لفظ مقرر کر دیا گیا. پھر اسی طرح گھٹنے کے لیے بھی عین کا لفظ مقرر کر دیا گیا. اسی طرح اور کیا معنی؟ جاسوس، جاسوس کے معنی کے لیے بھی کیا لفظ متعین کر دیا گیا؟ عین کا لفظ. اسی طرح سورج کے لیے بھی عین کا لفظ. تو ہر معنی کے لیے الگ الگ مقرر کیا گیا، یعنی ہر لفظ کے لیے، ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشترک. بات سمجھ میں آ گئی کہ بات چل رہی ہے اس مفرد کی جو متکثر المعنی ہے، جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں. تو اگر ہر ہر معنی کے لیے الگ وضع کیا گیا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشترک. جی، تو دیکھا میں نے مثال جیسے ذکر کی کہ یہ دو معانی ہیں اور ان دونوں کے لیے یہ لفظ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا اور پھر دوسرے دونوں معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا، تو اس کو کہیں گے مشترک. اور اگر دونوں معنی کے لیے الگ الگ وضع نہیں کیا گیا، وضع تو کیا گیا تھا ایک معنی کے لیے، توجہ ہے، وضع تو کیا گیا تھا ایک معنی کے لیے، لیکن پھر اس معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا اور اس میں مشہور ہو گیا، اور پہلے معنی کو بالکل لوگوں نے چھوڑ دیا، اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں منقول. بھائی کیا کہتے ہیں؟ منقول، نقل سے ہے. دیکھو اس کو نقل کر لیا گیا ایک معنی سے کس کی طرف؟ دوسرے معنی کی طرف. تو مشترک تو وہ تھا جس کو ہر ہر معنی کے لیے الگ وضع کیا گیا تھا، منقول جس کو ہر یہ تمام معنی کے لیے الگ الگ وضع نہیں کیا گیا. وضع تو کس کے لیے کیا گیا تھا؟ ایک معنی کے لیے، لیکن پھر بعد میں اس کو نقل کر کے دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے لوگ بھائی، اور یہ مشہور ہو گیا، اور پہلے معنی میں لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ منقول کہیں گے، منقول. مثلا جیسے صلات کا لفظ ہے، صلات، صلات عربی زبان میں دعا کے لیے وضع تھا بھائی. صلات کا لفظ کس کے لیے مقرر تھا؟ دعا کے معنی کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تھا. صلات بول کر اس کا معنی دعا کے ہوتا تھا بھائی، لیکن پھر اہل شریعت نے بھائی، سمجھ میں آیا، پھر اس کو مقرر کر لیا گیا کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا ایک خاص طریقہ بتلایا، قیام، قرات، رکوع، سجدے وغیرہ کے ساتھ جو ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا کیا نام رکھ دیا گیا؟ صلاۃ، یعنی نماز. تو نماز کو نام صلاۃ رکھ دیا گیا، اور اس معنی میں اس طرح استعمال ہونے لگا کہ فقہ کے اندر جب بھی صلاۃ کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہم کون سا کرتے ہیں؟ نماز ہی کا کرتے ہیں. تو دعا کا معنی چھوڑ ہی دیا گیا بالکل. تو یہ ہے منقول بئی. یہ کیا ہوا؟ تو وضع تھا ایک معنی یعنی دعا کے لیے, اور پھر اس کو چھوڑ کر نماز کے معنی میں استعمال ہونے لگا, تو اسے کیا کہیں گے؟ منقول کہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ منقول کہیں گے. یہ تو دوسری قسم تھی بھائی. پہلی قسم کیا تھی؟ کہ مفرد کو, وہ مفرد جو متکثر المعنی ہے, اس کو ہر ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع کیا گیا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشترک. اور اگر وضع تو ایک ہی معنی کے لیے تھا لیکن پھر اس معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا اور اس میں مشہور ہو گیا اور پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقول. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وضع تو تھا ایک معنی کے لیے لیکن پھر دوسرے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا اور پہلے کو بھی نہیں چھوڑا. پہلے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اب اور دوسرے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو اگر تو یہ لفظ اب منقول نہیں, کیونکہ منقول میں تو پہلے معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے پہلے معنی میں بھی جس کے لیے وضع تھا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس دوسرے معنی میں بھی. تو اگر پہلے معنی میں استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت, یعنی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے, اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز. بھائی کیا کہتے ہیں؟ مجاز. مجاز تجاوز سے ہے. تجاوز کا معنی بڑھ جانا. بھائی بڑھ جانا, یہ بھی اپنے اصل معنی جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا اس سے بڑھ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز. تو معلوم ہوا کہ چار قسمیں ہو گئیں بھائی مفرد کی. وہ مفرد جو متکثر المعنی ہے کتنی قسمیں ہو گئیں؟ چار قسمیں ہو گئیں بھائی. پہلی قسم کون سی؟ مشترک, اور اس کے بعد منقول, اور پھر حقیقت اور مجاز. دوبارہ سن لیں بھائی, اگر متکثر المعنی کو جو کئی معنی کے لیے آتا ہے, جس کے کئی معنی ہیں, اگر ہر ہر معنی کے لیے اس کی وضع الگ ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ مشترک. اور اگر وہ وضع تو ایک ہی معنی کے لیے تھا لیکن پھر اس معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا اور پہلے اس میں مشہور ہو گیا اور پہلے معنی کو بالکل لوگوں نے چھوڑ دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقول. منقول. اور اگر پہلے معنی کو نہیں چھوڑا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس نئے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو اگر پہلے معنی میں استعمال ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقت. اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاز. مثلا اسد کا لفظ ہے شیر. بھائی شیر, شیر دیکھو ایک جنگلی درندہ ہے, چیرنے پھاڑنے والا, شکار کرنے والا ایک درندہ ہے بھائی. تو شیر کا لفظ, اسد کا لفظ اس کے لیے وضع ہے, شیر کا لفظ اس کے لیے وضع ہے. لیکن بہادر آدمی کے لیے بھی ہم یہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں. بہادر آدمی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ شیر ہے. تو دیکھو یہ شیر کا لفظ وضع تو اس خونخوار درندے کے لیے تھا لیکن پھر کس معنی میں استعمال ہونے لگا؟ بہادر آدمی کے معنی میں استعمال ہونے لگا. اور پہلے معنی کو کیا ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ شیر سے کبھی جنگلی درندہ مراد نہیں لیتے, یا لیتے ہیں؟ لیتے ہیں, وہ آپ استعمال کرتے ہیں بھائی. تو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس بہادر آدمی کے معنی میں بھی استعمال. تو اس معنی کے لیے تو چونکہ وضع تھا تو اس میں استعمال ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حقیقت. اور اگر اس نئے معنی میں استعمال ہو جس کے لیے وضع نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ مجاز کہیں گے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یاد رکھو یہ جو ایک معنی سے نقل کر کے دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں, کوئی مناسبت ہوتی ہے, بغیر مناسبت کے نہیں بھائی. ان دونوں معنی میں کیا ہوتی ہے بھائی؟ منقول اسے کہتے تھے نا جس میں پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا اور دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا. تو یہ پہلے اور دوسرے معنی میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے, بغیر مناسبت کے نہیں. اسی طرح حقیقت اور مجاز جو ہے لفظ وضع ایک معنی کے لیے ہے اور استعمال دوسرے میں بھی ہوتا ہے، دونوں معنی میں استعمال ہونے لگا، تو پہلے کے اعتبار سے حقیقت اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مجاز، اور دونوں معنی میں مناسبت ہوتی ہے، بغیر مناسبت کے نہیں. جیسے صلاۃ کا لفظ استعمال وضع تو تھا دعا کے لیے، اور پھر استعمال کس میں ہونے لگا؟ نماز کے لیے، اور دونوں میں مناسبت ہے بھائی، نماز میں بھی دعا ہوتی ہے اللہ تعالی سے بھائی، اللہ کی عبادت ہے اور اللہ سے دعا ہوتی ہے. اور اسی طرح شیر کا لفظ وضع تو تھا خونخوار درندے کے لیے، اور استعمال ہونے لگا بہادر آدمی کے لیے بھی، تو اور ان دونوں میں بھی مناسبت ہے بھائی، کہ جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے یہ جس انسان بھی کیا جس کے لیے استعمال ہو وہ بھی اس کی طرح بہادر ہوتا ہے بھائی، تو مناسبت ہوگی دونوں میں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا متکثر المعنی، اگر ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع ہے تو اس کو کہیں گے مشترک، اور اگر ہر معنی کے لیے الگ وضع نہیں بلکہ وضع تو ایک معنی کے لیے پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا تو اسے کیا کہیں گے؟ منقول. اور اگر پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی، تو پہلے معنی میں استعمال ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ حقیقت، اور دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے مجاز کہیں گے. پھر منقول کی تقسیم کریں گے اور بتائیں گے کہ منقول تین قسم پر ہے. منقول کتنی قسم پر ہے؟ تین قسم پر ہے. منقول کا کیا معنی؟ نقل کیا گیا، وہ لفظ جس کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا گیا. تو یہ جو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف لفظ کو نقل کیا گیا، تو یہ نقل کرنے والوں کے اعتبار سے یہ تین قسم پر ہے. کس نے نقل کیا ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، اس کے اعتبار سے منقول کی تین قسمیں ہیں. اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہیں، کون ہیں؟ سمجھ گیا؟ نقل کرنے کا یہ معنی نہیں کہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ اس معنی میں لفظ استعمال اب ہوگا اس میں نہیں ہوگا، بس لوگوں میں عادت اسی طرح شروع ہو جاتی ہے کہ اس معنی میں اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتے، اور کیا کرنے لگتے ہیں؟ دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگتے ہیں. تو یہ جو نقل کرنے والے کے اعتبار سے یہ منقول تین قسم پر ہوتا ہے بھائی، تین قسم پر. کہ نقل کرنے والے اگر عام لوگ ہیں، یعنی عام لوگوں میں پہلے یہ ایک معنی میں استعمال ہوتا تھا، پھر رفتہ رفتہ لوگوں نے اس پہلے معنی کو چھوڑ کر کس میں استعمال کرنا شروع کر دیا؟ دوسرے معنی کے اندر، پہلے میں استعمال کرتے ہی نہیں. تو نقل کرنے والے کون ہوئے؟ عام لوگ. تو اس کو کہیں گے منقول عرفی. کیا کہیں گے؟ منقول عرفی. اور اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں، کون ہو؟ اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو اسے کہتے ہیں منقول شرعی. جیسے صلاۃ کا لفظ اہل شریعت نے کیا کیا؟ دعا سے نقل کیا. کس کے لیے؟ نماز کے لیے، نماز کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ منقول شرعی ہے. اور اگر نقل کرنے والی کوئی خاص جماعت ہو تو اسے کہتے ہیں منقول اصطلاحی بھائی. کیا کہتے ہیں؟ منقول اصطلاحی کہتے ہیں اگر نقل کرنے والی خاص جماعت ہو. مثلا اسم کا لفظ، اسم آپ نے نحو میں پڑھا ہے، اسم و فعل و حرف. تو یہ جو اسم ہے یہ اصل میں وضع ہے بلندی کے لیے. اسم ان کا کیا معنی ہے؟ بلندی، بلندی. لیکن پھر نحویوں نے اسم کو نقل کیا، اور کیا کس کے لیے نقل کیا؟ وہ اس معنی کے لیے جو مستقل ہوتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، اس معنی کے لیے نقل کی طرف نقل کر دیا. اور کس نے نقل کیا؟ نحویوں نے. تو تو نحویوں کے ہاں جب بھی اسم کا لفظ بولا جاتا ہے آپ اس کا معنی بلندی کے سمجھتے ہیں یا وہ معنی مستقل جو تین زمانوں میں سے اس کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو, جو معنی مستقل ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں جو فعل اور حرف کے مقابلے میں آتا ہے بھائی. تو دیکھو اب یہاں یہ ہر تمام لوگوں نے نہیں نقل کیا اس کو اس اسم کو بلندی سے اس نئے معنی کی طرف, بلکہ کس نے نقل کیا؟ نحویوں نے, تو خاص جماعت نے. تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ منقول اصطلاحی. کیا کہیں گے؟ اسی طرح ہر علم کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں, جیسے یہ منطق آپ پڑھ رہے ہیں اس کی اپنی اصطلاحات ہیں بھائی. تو یہ جہاں بھی اس طرح ہوگا جو لفظ و خاص معنی کے لیے استعمال کریں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ منقول اصطلاحی کہلائے گا بھائی, منقول اصطلاحی. تو منقول کتنی قسم پر ہوا؟ تین قسم پر. اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہوں تو کیا کہیں گے؟ منقول عرفی. منقول عرفی. اور اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو منقول شرعی. اور اگر نقل کرنے والی کوئی خاص جماعت ہو تو منقول اصطلاحی. یہ تین قسمیں ہیں. پھر دیکھیے یہ جو منقول شرعی اور منقول اصطلاحی یہ دراصل ایک ہی قسم ہے بھائی. منقول عرفی تو جس میں نقل کرنے والے عام لوگ ہوں, اور منقول اصطلاحی خاص جماعت میں نقل کرنے والی. تو منقول شرعی بھی اسی کے اندر داخل ہے, کیونکہ اس میں بھی نقل کرنے والے کون ہیں؟ اہل شریعت ہیں. خاص جماعت ہے یا نہیں بھائی؟ ہر ایک نے نقل نہیں کیا, بلکہ صلات کو دعا سے نماز کی طرف کس نے نقل کیا؟ اہل شریعت نے. معلوم ہوا خاص جماعت نے. تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ منقول اصطلاحی ہی میں داخل ہے. منقول اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ خاص جماعت کو نقل کرنے والی. اور اہل شریعت یہ بھی تو خاص جماعت ہے بھائی, تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ منقول اصطلاحی ہی میں داخل ہے. اس کو الگ ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن ذکر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اہمیت کی وجہ سے بھائی. کس وجہ سے؟ اہمیت کی وجہ سے. چونکہ اس کو نقل کرنے والے اہل شریعت ہیں, عام لوگ نہیں ہیں بھائی, تو ان کی فضیلت اور شرف کی وجہ سے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ علیحدہ ذکر کیا جاتا ہے, اگرچہ یہ اسی میں داخل تھا. تو چنانچہ تین قسمیں یہ بن گئی, ایک منقول عرفی, ایک منقول شرعی اور ایک منقول اصطلاحی. اصطلاحی. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی اب کتاب پر ترجمہ دیکھتے ہیں جلدی جلدی. فصل ای ہذا فصل, یہ فصل ہے. المتکثر المعنی له اقسام عدیدہ. عدیدہ کے معنی ہیں چند بھائی, چند. المتکثر المعنی, متکثر المعنی جو ہے مفرد, له اقسام عدیدہ, اس کی چند اقسام ہیں, یا یوں کہیں اس کی کئی اقسام ہیں. وجہ الحصر, اور وجہ حصر یہ ہے بھائی, وجہ حصر. حصر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا. کیا معنی؟ بند کرنا. تو یہ آگے یہی دیکھو کل کتنی قسمیں بن گئیں. ایک تھا مشترک, ایک منقول, ایک حقیقت, ایک مجاز. جی تو کئی قسمیں بن گئیں. پھر منقول کی بھی تقسیم کی کہ منقول یا تو عرفی ہوگا یا شرعی ہوگا یا اصطلاحی ہوگا, تو کئی قسمیں بن گئیں. تو یہ ان قسموں میں متکثر المعنی کو بند کر دیا کہ یہی قسمیں ہیں اور قسمیں نہیں. جو یہ قسمیں بیان کر دیں, پانچ چھ قسمیں بیان ہو گئیں, انہی میں کیا کر دیا؟ متکثر المعنی کو. انہوں نے کہا نا کہ اس کی کئی قسمیں ہیں, پھر آگے بیان کریں گے. یہ جو میں نے ساری قسمیں آپ کو گنوا دیں, یہ ساری آگے بیان کریں گے.
جب یہی قسمیں بیان کی تو معلوم ہوا یہی قسمیں ہیں اور قسمیں نہیں، تو گویا کہ متکثر المعنی ان قسموں میں بند ہو گیا، یہی ہے اور اس کے علاوہ نہیں. جیسے آپ نحو میں آپ پڑھتے ہیں کہ الکلمہ تو کلمہ جو ہے وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف، تین قسمیں بناتے ہیں. تو کلمہ کو بند کر دیا کتنی قسموں میں؟ تین قسموں میں بند کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں حصر. کیا کہتے ہیں؟ حصر. بھائی یہ اتنے تین قسموں میں کیوں بند کیا؟ اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں وجہ حصر، یہ بند کرنے کی وجہ. کیا کہتے ہیں؟ بند کرنے کی. تو یہاں بھی یہ جو قسمیں انہوں نے بنائی متکثر المعنی کی، ان کو ان قسموں میں کیوں بند کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو بیان کرنے لگے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ حصر. تو کہتے ہیں وجہ الحصر، اور وجہ حصر یعنی ان قسموں میں بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان اللفظ الذی کثر معناہ، کہ وہ لفظ کہ جس کے معنی کثیر ہوں، ان وضع ذالک اللفظ لکل معنی، اگر وضع کیا گیا ہو اس لفظ کو ہر معنی کے لیے ابتداء شروع ہی سے ہر معنی کے لیے وہ الگ الگ وضع تھا، باوضاع متعدد کئی، بھائی کئی علیحدہ، یہ تو آپ اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، بأوضاع متعددة علاحدة، علیحدہ کئی وضعوں کے ساتھ، علیحدہ کئی، بھائی مشترک کے کئی معنی آتے تھے نا، ہر معنی کے لیے وہ الگ الگ وضع تھا، تو دیکھو کئی وضعیں آ گئی، ایک معنی کے لیے بھی وضع ہے، دوسرے معنی کے لیے بھی وضع ہے، تیسرے معنی کے لیے بھی وضع ہے، تو یہ متعدد وضعیں آ گئیں. تو کہتے ہیں وہ ان اللفظ الذی کثر معناہ، وہ لفظ جس کا معنی کثیر ہو، ان وضع ذالک اللفظ لکل معنی، اگر وضع کیا گیا ہو اس لفظ کو ہر معنی کے لیے، ابتداء شروع ہی سے، باوضاع متعددۃ علاحدۃ، علیحدہ کئی وضعوں کے ساتھ، علیحدہ کئی وضعوں کے ساتھ الگ الگ اس لفظ کو کیا کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، تو یسمی مشترکن، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشترک کہتے ہیں، را پر فتحہ پڑھنا، مشترکن. کل عینی، جیسے کہ عین کا لفظ، وضع تارتن للذهبی، اس کو وضع کیا گیا ہے کبھی، تو تارتن کا معنی کبھی، وضع تارتن للذهبی، اس کو وضع کیا گیا ہے کبھی سونے کے لیے، ذهب سونے کو کہتے ہیں، فضہ چاندی کو، تو اس کو کبھی وضع کیا گیا ہے سونے کے لیے، وتارتن للباصرتی، اور کبھی آنکھ کے لیے، باصرہ دیکھنے والی یعنی آنکھ، بھائی بصر سے ہے، اور کبھی آنکھ کے لیے، وتارتن للرکبتی، اور کبھی گھٹنے کے لیے، بھائی رکبہ کسے کہتے ہیں؟ گھٹنے کو. تو دیکھو ایک ہی لفظ کو متعدد معانی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا شروع ہی سے، الگ الگ وضع ہے ہر معنی کے لیے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشترک کہیں گے. بھائی چلیے بس کریں، بس. ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.